الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ارے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر ارے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابقہ حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, ان کا یہ شعر. اللہ تعالی اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالتے ہیں, اپنے بندوں کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتے. یہ درست ہے کہ طبعاً آدمی کی ذات میں غلطی ہے, کوتاہی ہے, لغزش ہے, اور وہ مالک و خالق جو اس کائنات یا عالم کے پیدا کرنے والے ہیں, اس انسانیت کے پیدا کرنے والے ہیں, وہ اس کی طبیعت کو جانتے ہیں. اس سے زیادہ کون جانے گا؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلطی کرے گا, ٹھوکر کھائے گا, کوتاہی کرے گا, کبھی دانستہ یعنی جان بوجھ کر, کبھی نادانستگی میں جاہلیت سے یا نفس سے مغلوب ہو کر یا شیطان سے مغلوب ہو کر اس کے حملوں کا شکار ہو کر یا کسی بھی وجہ سے, اور بعد میں پچھتائے گا, بعد میں پریشان بھی ہوگا, یہ میں نے کیا کیا, میری تو زندگی برباد ہو گئی. ضمیر تو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ضمیر دیا ہے, جو اس کو بعد میں اگر کبھی وقتی طور پر کوتاہی کرتا ہے تو بعد میں پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے. اب کیا کرے, یہ اس کے لیے ہی اللہ نے یہ مرہم دے دیا ہمیں. اور مرہم کیا ہے؟ توبہ کا مرہم. توبہ کر لے, استغفار کر لے, معافی چاہ لے, اس کی تلافی کر لے. اسی کو حضرت فرما رہے ہیں, ارے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. جب تک جان ہے جان میں موقع ہے, توبہ کر لے. بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ون ڈے سروس کرا لے, روز کے روز توبہ کر لیا کرے, روز کے روز معافی چاہ لیا کرے, روز کے روز اپنا مراقبہ کر کے اور جو بھی کوتاہیاں ہوئیں اس کی تلافی کر لیا کرے, شام میں رات میں استغفار کر لے, اور کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس سے تلافی کر لے اس کی. اس کو فرمایا ون ڈے سروس ہے, یہ روزانہ کی سروس ہے, پاک و صاف ہو جائے اور پھر سوئے. تو یہ لیکن اس کو معمول نہ بنا لے اپنا کہ اب وہ جو بھی کوتاہی چل رہی ہے, جو بھی معاملہ خراب ہے, بس کہے ہاں بس روز تو کر لیتا ہوں, کل پھر ایسے ہی کروں گا, پھر تو توبہ ہی نہیں ہوئی. توبہ تو وہی ہے کہ جو اس وقت توبہ کرے, اس وقت افسوس کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. توبہ تو جب ہے, ارادہ ملتوی کرے کہ نہیں کرنا ہے, پھر ہو جائے تو ایک الگ بات. جس وقت افسوس ہو رہا ہے, پچھتاوا ہو رہا ہے, غلطی پہ نادمیت ہے, تو اس وقت ارادہ کر لے مصمم کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی معافی ہے, کھاتا نئے سرے سے کھل جائے گا. تین شرطیں بیان فرمائی نا بھائی, توبہ کی تین شرطیں, جو پہلے کیا اس پر ندامت, نادم تو ہو کہ غلط کیا ہے, میں نے جہل کیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور گناہ کو ثواب سمجھ کے اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو صحیح ہے, یہ جہل مرکب ہے. ایک تو غلطی ہے اور پھر اس کو بھی اس کو غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے. بعضے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں ممنوع ہیں اور وہ ثابت کرتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ ہے نا, یہ اور خطرے کی بات. ہاں بھائی دیکھو, نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کے غلطی کر جاتے ہو تو یہ کہو ہاں بھائی ہم کمزور ہیں, ہم سے کوتاہی ہو گئی, یا اللہ معاف کر دیجئے, توبہ کر رہے ہیں, چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن چھوٹ جائے گا, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور استقامت مل جائے گی چھوڑنے پر. اور ایک ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, تو پھر کہاں سے توبہ ہوئی, نہ توبہ ہوئی نہ چھوڑنے کا موقع آئے گا اور نہ چھوڑو گے. تو غلط کو غلط سمجھنا یہ ایمان کا بھی سب سے آخری درجہ نا بھائی, برائی کو برائی سمجھنا, سب سے پہلے اس کو روک دینا, فرمایا اعلیٰ درجہ, زبان سے انکار کر دینا, اس کے بعد کا درجہ, اور غلط کو غلط سمجھنا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے, اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں. تو ایسے توبہ کے تین ہیں شرائط. پہلے پچھتاوا ہونا چاہیے, پہلے پشیمانی ہونی چاہیے, پہلے اپنے آپ کو کہنا چاہیے ہاں میں نے غلط کیا ہے, میں غلط کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر ارادہ ہو کہ چھوڑ دینا ہے, چھوڑنے کا ارادہ ہو کہ چھوڑنا ہے, اور اس کے بعد آنسو بہا لے, معافی مانگ لے اللہ تعالی سے. تو یہ تین چیزیں پوری ہو گئی. اگر مخلوق کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو اس کا ادا کرے, کسی کے ساتھ ظلم کیا اس ظلم کو معاف کروائے, کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے اس کو ادا کرے, وہ مشروط ہے اس کے ساتھ, اور اللہ کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش شروع کر دے, مثلا نماز قضا تھی وہ شروع کر دے, روزے تھے وہ رکھے, وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ تعالی یہ تین چیزیں جب پوری کرے گا تو یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, جب تک جان دی ہے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے وقتی طور پر غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, تمہاری سرشت میں غلطی ہے تو توبہ کر لو. اور فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں, یہ فضیلت بھی سنا دی کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلطی ہوئی نہیں, گناہ ہوا نہیں. ایک بات سمجھنے کی ہے, فرمایا کہ جوانی میں اللہ کے خوف کو غالب رکھو, ڈرتے رہو, لرزتے رہو, کانپتے رہو, عذاب کا انتظار کرو, جہنم کا انتظار کرو, قبر کا انتظار کرو, موت کی سختیوں کا انتظار کرو جوانی میں. اس وقت تمہارے جذبات چونکہ بھڑکے ہوئے ہیں, طاقت ہے, قوت ہے, جوش ہے, جنوں ہے, تو اس کو ٹھنڈا کرو یہ سوچ سوچ کر, اس استحضار کو لا لا کر. نفس تمہیں نیچے چت نہ کرے, تم اس کو چت رکھو, اور اسی طرح ہوگا کہ اللہ کے خوف کو, اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو کا استحضار ہونا چاہیے, اللہ کی قہاریت جباریت کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کیسا سخت ہے بھائی, وہ کیسا قہار اور جبار ہے کہ جو داروغہ جہنم ہے وہ جہنمی اس میں چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, اور وہ اس کے کان پہ جو بھی نہیں رہیں گے گی ہزاروں برس, ہزاروں برس چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, اس کے کان پہ جو نہیں بیٹھا ہوا ہے, سمجھ گئے, ہزار برس کے بعد پوچھے گا کیا بات ہے, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, بس بھگتو, آیا تو تھا نا, کیوں نہیں مانی تھی بات اس کی, کیوں گناہ کیے تھے, کیوں اللہ کی نافرمانی کی تھی, تمہارے سامنے لوگ مرتے نہیں تھے, قبر میں نہیں جاتے تھے, جوان بچے, ادھیڑ عمر, ضعیف, عورتیں, مرد, مرتے تھے نا بھائی, فرمایا یہی تو ڈرانے والا ہے, ایک تو نبی اللہ کے نبی ہیں, جو بشارت بھی سناتے ہیں ڈراتے بھی ہیں, اور ایک یہ موت ہے. تم نے کیوں یہ نصیحت حاصل کی؟ دنیا سے ڈرتے رہے, معاشرے سے ڈرتے رہے, معاشرے کا خوف سوار رکھا اپنے سر پہ, معاشرے کی بڑائی دل میں جمائے رکھے کہ ہم ایسا کر لیں گے تو معاشرہ کیا کہے گا, ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھ لیں گے ایک مٹھی تو لوگ ہمیں ملا کہنا شروع کر دیں گے, پجامہ ٹکنے سے اوپر کر لیں گے تو لوگ کہیں گے یہ 300 سال پہلے کا آدمی آ گیا ہے مثلا, اور نقاب لے لیا ہم نے, عورتوں نے برقع پہن لیا تو ہمیں کیا کہا جائے گا معاشرے میں, یہ سب کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ آئیں گے قبر میں, لوگ ملیں گے ہمیں قیامت کے روز, اور یہ خدا نہ خواستہ کہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں لوگ بچانے کو آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. میاں تو کیوں نہیں سوچا تھا اس کو تم نے, کیوں اس کے خوف کو تم نے اپنے اوپر سوار رکھا؟ ساری دنیا سے ڈرتے رہے اور نہیں ڈرے تو اللہ سے نہیں ڈرے, تو اللہ سے ڈرنا تھا. اللہ نے یہ اپنے عذابات کھول کھول کے کیوں بیان کیے تھے؟ اسی لیے تو بیان کیے تھے کہ پڑھو اور ڈرو. ایمان خوف اور امید کے درمیان, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, خوف بھی کرو اور امید بھی رکھو. امید کب رکھو, کب رکھو گے امید؟ بڑھاپا. فرمایا جب بوڑھا ہو جائے نا اب امید رکھے, اب یہ دور شروع ہوا ہے اس کی امید رکھنے کا, رحمت کی استظہار کا, اب یہ وقت ہے. اے اللہ تو بڑا رحمان ہے, اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, اے اللہ تو بڑا کریم ہے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقدار مولانا محمد زکریا قندوی رحمت اللہ علیہ جانکنی کا وقت ہے, کتنے بڑے اللہ والے تھے دنیا جانتی ہے, فضائل اعمال کی تعلیف کرنے والے, ان کی خدمات سے کون نہ واقف ہے, کتنے بڑے اللہ والے تھے. انتقال کا وقت ہے, جانکنی کا وقت ہے, تو یا کریم یا کریم او کریم, یہ ہے زبان. 90-92 سال کی قریب عمر پائی حضرت نے, زبان مبارک پہ کیا ہے, یا کریم او کریم یا کریم او کریم, یہ استظہار ہے بڑھاپے میں کہ اللہ کریم ہے, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کی رحمت اسے غضب پر حاوی. یہ استظہار کب کے لیے میاں؟ یہ استظہار ہے بڑھاپے کے لیے. آج تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے نا, غلطی کر رہے ہیں نا, جب مسٹنڈے ہیں, طاقت ہے, قوت ہے, اور وہ سب کچھ ہے, عبادت بھی کر سکتا ہے, روزے بھی رکھ سکتا ہے, وہاں پہ کرتا ہے, جب وہ سنایا کہتا ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا, جوازب گناہ کر رہا ہے, جوازب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, مخلوق کو ستا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہر قوت والا کمزور پہ حاوی ہو رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کوئی بات سامنے, اللہ بڑا معاف کرنے والا. تو یہ فرق ہے, یہ عمر جو اللہ نے دی ہے جوانی کی, اس میں جذبات چونکہ عروج پر ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے بزرگوں نے تعلیم فرمائی کہ بھائی اللہ کے خوف کو غالب کرو, ان عذابات کا استظہار کرو, موت کا استظہار کرو, مراقبہ موت کرو. نفس تنگ کر رہا ہے, نفس تنگ کر رہا ہے, موت تو سوچو ذرا اپنی, جانکنی کو تو سوچو. ہسپتالوں میں جا کے دیکھا جائے کہ کیسے لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, آج یہ ہو گئی تکلیف, آج یہ ہو گئی, آج جو ہے ہو گیا, آپ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا جی بس بھائی اب تو آپ دعا کریں ان کے لیے, نلکی جا رہی ہے, ناک سے نلکی سے کھانا دیا جا رہا ہے, پہلے منہ میں ڈال دیا پھر ناک میں ڈال دیا, اب یہ ہو رہا ہے اب وہ ہو رہا ہے, اور اب جی صاحب بس دعا کریں آپ, اور اب کیا ہے کہ نہ بول رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے, نہ کسی وقت آنکھ کھلتی ہے ذرا سی پھر بند ہو جاتی ہے, پھر وہ اور ڈاکٹر کہتے نہیں ابھی جان نہیں نکلی, موت نہیں آئی, اب مرحلہ شروع ہو گیا, کس کا؟ جانکنی کا مرحلہ شروع ہو گیا. اب نہ معلوم کتنا وقت لگے گا اس میں، کوئی گھنٹوں میں چلا جاتا ہے، کوئی دنوں میں، کوئی کتنے دنوں میں، کتنے جو ان کی جن کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، بھائی دعا کرتے ہیں وہ ان کا کام ہو جائے، ان کے لیے آسانی ہو جائے، دعا کرو بھائی ان کے لیے آسانی ہو جائے، تیماردار پریشان ہو چکے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ دعا کر دیجیے حضرت آسانی ہو جائے ان کی. یہ مراحل کیا سے مشکل یہ تھے جس کو ہم نے دیکھا ہے، جس کو سنا، نامعلوم ہم میں سے کس کو کیا معاملہ پیش آنے والا. کوئی آسانی سے چلا جاتا ہے دنیا. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ علامہ بنوری ٹاؤن دارالحدیث میں مفتیان کرام کیا کسی شرعی مسئلے پہ وہ ہو رہی تھی، دیر غور ہو رہا تھا اس پہ، تدبر و تفکر، اور بس ایسے باتیں کرتے کرتے ایسے جھکے، آگے بند ہوئی اور یہ جا وہ جا ختم، پہنچ گیا اللہ کے پاس ایسے سیکنڈوں میں. تو ایسے اللہ والوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہو، تکالیف بھی آتی ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ 13 برس بیمار رہے، کتنے 13 برس بیمار رہے، کیسے کیسے مرحلے آئے، لیکن اس کو خندق پیشانی سے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے صبر شکر کے ساتھ اس کو برداشت کیا. اور جب کبھی پوچھا جاتا کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ. اور پھر کبھی کبھی اس طرح سے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، بیماری دی ہے تو علاج بھی دیا ہے، تیماردار بھی دیے، دوائیں بھی دیے، تو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کس قدر میں شکر کروں کم ہے. یہ استدار بھی ہونا چاہیے، کبھی بیماری آ جائے تو یہ بھی تو دیکھے آدمی کہ بھائی ٹھیک ہے بیماری تو آ گئی، لیکن اللہ نے دوائی بھی تو دے دی، پوچھنے والے بھی دے دیے، آسان کر دیا. تو بہر حضرت حکیم الامت مجدد الملت بارہ شبری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ٹھیک ہے یہ مرہم اللہ نے دے دیا ہے، مایوسی سے نکلنے کا، کہ مایوسی نہ ہو جائے آدمی کہ بھائی اب تو ہم سے ہو گیا ختم، اب کیا ہونا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مایوسی نہ ڈال دے شیطان. تو فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس مرہم کو جب استعمال کرو کہ جب غلطی سے جل جاؤ، کب کرو، جب غلطی سے جل جاؤ. بھائی آج تم لوگ بہت ٹیڑھے میڑھے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے اس کو جان بوجھ کر آزماؤ نہیں. اور دنیا میں بھی دیکھتے ہو کوئی آدمی کبھی ذی شعور آدمی جان بوجھ کر چولہے میں ہاتھ ہی ڈالتا کہ میرے پاس تو بڑا اچھا مرہم ہے، میرے پاس برنول ہے یا ہمدرد مرہم ہے بہت اچھا، یا فلاں، یا بس یہ تو میں لگاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. تو کبھی دیکھا کسی کو کہ جان بوجھ کے چولہے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں؟ نہیں ڈالتا. کتنے اچھا مرہم ہو، کتنی گارنٹی مل جائے، کبھی نہیں ڈالے گا. غلطی سے جل جائے تو پھر لگا لیا، ٹھیک ہے نا. ہاں بھائی لاؤ مرہم. تو گناہ کے معاملے میں یہ خیال رکھو کہ مرہم تو دے دیا اللہ میاں نے، مرہم تو دیا ہے، لیکن وہ غلطی سے، غلطی ہو جانے پر استعمال کا فائدہ ہے اس کا. جان جان کر نہ کرو کہ مرہم تو ہے ہمارے پاس، اللہ نے کہہ دیا توبہ کرو معاف کر دوں گا، توبہ کرو معاف کر دوں گا، اب جان جان کر رہے ہیں. یہ تو اس کو تو میں ذرا سخت لوگ استعمال کر لوں تو بے غیرتی. اور اتنے محسن اپنے اتنے بڑے محسن جو ہماری ساری ضروریات پورا کرنے والے ہیں، ہمیں وجود بخشنے والے ہیں. شیطان ڈالتا ہے آدمی تکالیف میں، جب آتا ہے مسائل افکار جب آتے ہیں تو کہتا ہے یار کیا ہمیں پیدا، کیوں پیدا ہو گیا، ایسے خیالات ڈالتا ہے دل میں. اللہ نے اور جو ہے بھائی وساوس تو وساوس ہے نا, سامنے آتے رہتے, اس سے آنکھ کیسے بند کریں گے؟ بہت سے کہتے ہیں اللہ نے دنیا ہی کیوں پیدا کی, یا تو پریشانی ہی ہے. ارے میاں تو آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو سنو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, مسائل بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن جو بینا ہے ان کی بات بھی یاد کرو. کون ہے بینا بھائی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے تو فرما دیا, پہلے تو ایک ڈبہ کھینچ کے دکھا دیا نا, بار عرض کرتا رہا ہوں, حدیث میں تھا, ایک ڈبہ ایسے دکھا دیا مستطیل, اس میں ایک لکیر نکل رہی تھی, وہ لکیر اس ڈبے کے باہر تک جا رہی تھی, اور اس لکیر کے دونوں طرف ایسے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھڑی کھینچی ہوئی تھی. فرمایا یہ ڈبہ اس کی زندگی ہے, جو بند ہے جتنی اس کی ہے بس اتنی ہے زندگی. یہ جو لکیر باہر جا رہی ہے سیدھی, یہ اس کی امیدیں ہیں جو اس کی زندگی سے زیادہ ہے. بتلایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کی امید اس کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں بائیں یہ مصائب اور افکار ہیں جو ساتھ بڑھتے تک. ایک سے نکلا دوسرے پھنسا, دوسرے سے نکلا تیسرے پھنسا, چوتھے میں پھنسا, یہاں تک کہ موت آ گئی. پھنستا رہے گا. اور اس کے ساتھ دوسری جو بات فرمائی کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. مفہوم ہے. یہاں سے اکتائے گا نہیں تو آخرت میں جائے گا کیسے؟ جب یہ اکتائے گا تو جائے گا نا آخرت میں خوشی خوشی. ایک آدمی چھوٹے سے تنگ گھر سے نکلتا ہے, وہاں پریشان ہو جاتا ہے, تو ہاتھ پیر مارتا ہے کہ بھائی میں ذرا اچھے آرام دہ گھر میں چلا جاؤں. وہاں سے نکلنے کی خواہش کب پیدا ہوتی ہے اس کو؟ کہ جب وہ تنگ معلوم ہونے لگے, جب اس میں پریشانی محسوس کرے. اگر پریشانی محسوس نہیں کرے گا تو آگے بڑے گھر میں کیسے جائے گا؟ کہا بھائی یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. آگے جب جاتا ہے, جب اس پہ تنگی آتی ہے, تو بھائی نہیں, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین صالحین نیک بندوں کو تنگ کرتے ہیں, تنگ رکھتے ہیں. ایک استعداد یہ لے لیجئے, اور وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ یہاں سے اس کا دل اچاٹ ہو, یہاں رہنے کو دل نہ چاہے, اور جب مرنے کا وقت آئے تو یہ کہے کہ اب وسیع دنیا میں جا رہا ہوں, وسیع جگہ جا رہا ہوں, جس کے جو لام منتہا ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ادنا جنتی کو دنیا سے, اس دنیا سے, پوری دنیا سے, کراچی شہر سے نہیں, صرف پاکستان سے نہیں, صرف برازم ایشیا سے نہیں, ایک تہائی خشکی اور تین دو تہائی پانی اور 200 ممالک تقریباً دنیا میں, اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. کس کو؟ ایک ادنا جنت, ادنا جو آخری جنتی کہہ لیں آپ, اور جو نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, گناہ سے بچنے والا, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا, اللہ کو اللہ کہنے والا, اللہ کو ماننے والا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا, آخری نبی ماننے والا, درود شریف پڑھنے والا ہوگا تو اس کو کیا دیں گے؟ ایک شخص کو بخشا جائے گا جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا کبھی زندگی میں, مسلمان تھا کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں, اور جب رحمت خداوندی متوجہ ہوگی تو بخشش ہو گئی, ہمت ہوگی, سوال کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل, مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا, آپ نے مجھے کیسے بخش دیا؟ فرمایا تو ایک دفعہ ایک جنازے میں گیا تھا, وہاں تو نے اس جنازے کے اوپر مٹی ڈالی تھی, دیکھا دیکھی لوگوں کے, مینا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہ نخرجکم تارۃ اخرى, پہلی مٹھی میں یہ, دوسری مٹھی میں یہ, تیسری مٹھی میں یہ, پڑھتے ہیں نا بھائی, تین مٹھی ڈالنا مسنون ہے مٹی. تو نے یہ مٹی ڈالی تھی قبر پہ, اس مٹی ڈالنے کی برکت سے تیری بخشش کر دیا ضرور. ایسے ایک رقص, یا اللہ مجھے کس طرح کیسے بخشا جا رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں, میرے پاس میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ایک عمل. دیکھو جب رحمت خداوندی متوجہ ہوگی تو کیسے کیسے بخشے جائیں گے. تو بتلایا جائے گا تو سو رہا تھا بے خبر, تو نے کروٹ بدلا اور تیری زبان سے نکلا اللہ. میں نے اس اللہ کہنے میں تجھے بخش دیا. تو یہ اللہ کی رحمت کو سوچو بھائی. آج بہت آسانی سے مایوس ہو کر کے شیطان کہلوا دیتا ہے اللہ نے پتہ نہیں دنیا کیوں بنا دی, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اللہ حاکم ہے اور حکیم ہے, اللہ کی حکمت کو ہم کہاں پہچان سکتے ہیں, ہماری عقل کام ہی نہیں کرے گی. ہم چھوٹے سے محدود, ہماری عقل محدود. آج کل دوستوں نے وہ ایک بنایا ہے سائنس کا, ایک کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو, فکشن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی, وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک مکان سے شروع کر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں, زمین, پھر زمین کے اوپر ستارہ, پھر سورج, پھر کہکشاں, پھر فلاں ستارہ, فلاں ستارے, فلاں فلاں, وہ پتہ نہیں کہاں تک چلا جا رہا ہے, حد نوری سال, اتنے نوری سال, اتنے نوری سال, اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات ہے, اور پھر اس میں ایک انسان کو دیکھا جائے تو عدم ہے, عدم ہے وہ. اسی لیے بعض بزرگوں نے جنہیں معرفت نصیب ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو عدم شمار کیا, یعنی کچھ بھی نہیں, ہم ہے ہی نہیں, ہمارا وجود ہی نہیں ہے, لاش ہے, جو کچھ اللہ ہی اللہ ہے. اس کی قدرت کو دیکھ کر, اس کی عظمت کو دیکھ کر, اس کی بڑائی کو دیکھ کر, اس کے اس کارخانے نظام کو سوچ کر, جو بھی ان کے علم میں تھا اس وقت, اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہماری ذاتی کہاں ہے, اتنی سی ذات ہماری. تو اس کو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کی حکمتوں کو. اللہ نے فرمایا نا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے یہ کائنات بنائی. بس ہم یہی پہچاننے کے لیے آئے کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے, ختم بات. یا اللہ تو بڑا ہے, تو بہت بڑا ہے, یہی اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں اور یہی ہمیں کہنا چاہیے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بڑا ہے, اور اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا. یہ استحضار اور یہی اللہ میں چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بس اتنا پہچان لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, باقی مجھے کچھ نہیں پتا, نہ میرا ذہن کام کرتا ہے. اللہ کی ذات البیلی ہے, اس کی عقل میں نہیں آئے گی, اس سے ادھر عقل نہیں دوڑاؤ. حدیث نے منع فرمایا کہ اللہ کی ذات کی طرف عقل نہ دوڑانا, اللہ کی کائنات پہ عقل دوڑاؤ. سائنس جتنا جتنا تحقیق کرے گی اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو, بڑائی کو اور اس کے ایک ہونے کو ثابت کرے گی, اور کر رہی ہے. تو انہوں نے کچھ دینے کے لیے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, اور دینا ہی دینا ہے انہوں نے, جو کچھ ہے ہمارے لیے تو بنایا انہوں نے. بھائی دیکھو یہ دنیا میں جو ہم برت رہے ہیں چیزیں, یہ اشرف المخلوقات برت رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ ہم غور کر لیں تو بات سمجھ میں اور آسانی سے آئے گی. کون برت رہا ہے؟ سمندر میں دیکھیں ہم غور کر رہے ہیں, یہ بڑی بڑی مچھلیاں پہاڑوں جیسی, ان کی غذا کیا ہے؟ جو بھی وہاں نباتات ہیں یا وہ مچھلیاں بھی کھاتی ہیں وہ, اور ان مچھلیوں کو کون استعمال کرتا ہے؟ یہ اشب المخلوقات, یہ منو یا ٹنو اندر سے مچھلیاں نکلتی ہیں اور یہ اشب المخلوقات اس کو استعمال کرتی. یہ جتنے حیوانات پہ نظر ڈال لیں, ان کے لیے چارہ اگ رہا ہے اور فلاں چیز بن رہی ہے اور فلاں چیز بن رہی ہے, اور بالآخر اس حیوان کو گائے بکرا کون کھا رہا ہے؟ یہ اشب المخلوقات انسان کھا رہا ہے. یہ جتنے پھل فروٹ ایک دنیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک دنیا ہے, کون استعمال کرتا ہے؟ انسان استعمال کرتا ہے. اشب المخلوقات انسان کو بنایا اللہ نے, انسان استعمال کرتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس انسان کے لیے دیا ہے. بھائی اللہ تو چیزوں سے پاک ہے نا, اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے, کھانے سے, پینے سے, رات و آرام کی ضرورت سے, سونے سے, اونگنے سے, اللہ میں تو ہر چیزوں پاک ہے. مطلب یہ چیزیں اللہ نے کس کے لیے؟ ہمارے لیے بنائی ہیں. اور بھائی نہیں, جو چیز ہمارے اس وقت نظروں کے سامنے نہیں ہے, جو غیب میں ہے, یعنی جنت اور اس کی نعمتیں, جس کا وعدہ قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, جس کو حدیث نبویہ کہتے ہیں, اس میں ہے. وہ بھی انسان کے لیے, وہ بھی ہمارے آپ کے لیے. ہاں, وہ تھوڑا ٹھہر کر کے ہیں, اس دنیا سے جانے کے بعد کے ہیں. ایک شہید کی قبر کھلی, تو ہے نا, شہید کو مردہ نہیں کہو, یہ زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو قبر صحیح تر و تازہ, صحیح سال چہرے پہ جو ہے وہ رونق, اور کیا نظر آیا کہ ایک درخت کی پتلی سی ٹہنی نکل رہی ہے زمین سے, اور وہ اس کے منہ کے اوپر رک گئی آ کر کے, وہاں سے آگے نہیں بڑھی, اور اس میں سے قطرہ قطرہ کوئی چیز گر رہی ہے منہ کے اندر. منہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے, خود بخود گر رہی, ٹپ ٹپ ٹپ. لمحے کو دکھانا تھا, دیکھو ہم رزق دیتے, دکھلانا تھا تو وہاں بھی رزق دے رہے ہیں. لمحے کسی کو روحانی دے رہے ہیں, کسی کو مادی دے رہے ہیں. جو روحانی مانتا اس کو روحانی بھی مل جاتا ہے. کتنے اللہ والوں کے واقعات, انہوں نے کہا اللہ ہمیں قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے, قبر کو بھی دیکھا نماز پڑھ رہے, یہ روحانی رزق ہے. بعد میں جا کے پوچھا گھر میں کیا معاملہ تھا ان کا, تو بتلایا کہ جی وہ تو یہ دعا کرتے تھے ہمیں یا اللہ قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. تو روحانی بھی مل رہا ہے, جسمانی بھی مل رہا ہے, مادی بھی مل رہا ہے. تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں. بات یہ چل رہی ہے کہ توبہ جلدی کر لیں, گناہوں کو جلد چھوڑ دیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے اس وسلم کے وعدے کی بشارتیں سچی ہیں, کہ سارے معاملات پیش آنے ہیں. اللہ کا نظام حکمت سے بھرپور ہے, اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے. ہمارا کام اللہ کو ایک مان کر اس کی فرمانبرداری کرنا ہے, اور اس فرمانبرداری میں جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا کامیاب ہے. جو اللہ کی یاد میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے, ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بڑے چھوٹے کی کا فرق بتلا دیا, حقوق بتلا دیے, بڑے کے حقوق بتلا دیے, چھوٹے کے حقوق بتلا دیے. یہ سارے احکامات الہیہ ہیں. معاشرے میں کس طرح رہنا ہے, پڑوسیوں کے حقوق آ گئے سامنے, ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق آ گئے, ایک پورا نظام حیات دے دیا گیا ہے. اور اس نظام حیات میں جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا جائے گا, یہ صحیح ہے کہ پل صراط ہے, یہ سب کا حق ادا کرنا بیک وقت پل صراط ہے. یہی پل صراط کی عملی شکل دنیا میں ہے. یہ جو پل صراط وہاں پر کہا فرمایا, جو بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے, یہ بڑا مشکل ہے بھائی سب کا حق ادا کرنا. اللہ کی مدد سے آسان ہے. نفس کو ضبط کرنا, غصے پہ کنٹرول کرنا, عابد تو بن جاتے ہیں نمازی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن نفس کو قابو کرنا. ابھی شعر پڑھا نا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا, نفس کی روبائی کو چھوڑ, کیا پڑھا تھا بھائی, دامن مرشد پکڑ اور دامن مرشد کیوں پکڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. دامن مرشد اس لیے پکڑ کہ نفس کی زد سے آزاد ہو جائے, اس لیے نفس, اس لیے مرشد کے دامن پکڑا جاتا ہے. آج اتنی موٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لوگ پری مریدی کو ہوا بنائے ہوئے. بھائی نفس کے حملے جو ہے اس سے بچنے کی راہ بتلاتا ہے پیر جو ہے. اللہ والا کوئی سچا اللہ والا ہے, اس کا خادم جس نے اس چیز کو اس کی مدد سے, اس کی رہنمائی سے اس پہ مشق حاصل کی ہو, تو وہ یہی دوسروں کو بھی بتلاتا ہے. اسی لیے مرشد کا دامن پکڑا جاتا ہے, بس اور کیا ہے. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ تم نے بس بحث کر لی یا ہم سے نسبت کر لی, آپ کچھ بھی کرتے رہو, یہ نہیں کہتے. محنت کرو, ان کے اس تعلق کو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک صحیح جگہ پہنچا دیا, لیکن اب محنت کرنا تمہارا کام ہے. شیخ پہنچا دے گا تجھے دوش پر, راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے. شیخ تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. شیخ سے راہ پوچھتے رہو, راہ بتلا دے گا کیسے نفس پہ قابو کرو, کیسے گناہ سے بچو, کیسے یہ معاملہ کرو. سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کریں یہ معاملہ, یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, اب ہم کیا کریں کدھر جائے. اس کے لیے شیخ بتلا دیتا ہے, وہ ایک راہ عمل کر لیا. تو حقوق کی ادائیگی کرنا آ جائے بھائی, ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے, کتنا ادا کرنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے ان سے, کتنی خدمت کرنی ہے ان کی, سیکھنے کی ضرورت. آج کوتاہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. گھر گھر اولاد جو ہے نافرمان نکل رہی ہے, اور اولاد سمجھتی ہے کہ بس دوست سب کچھ ہے. دوست کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. دوست کو سمجھتے ہیں ہمارا بھائی خواہ ہے, اور وہی بات باپ سمجھا رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی. باپ کو سمجھتے ہیں پچھلے دور کا آدمی, ہم تو نئے دور کے ہیں. ارے اس کے کہنے میں تمہارے لیے نجات ہے. واجب ہے باپ کی بات کو ماننا, عقل میں آئے نہیں آئے مان لو, تمہیں نفع ہوگا, تمہیں فائدہ ہوگا. شیخ سے بڑا درجہ ہے باپ کا, یاد رکھنا بھائی. ہاں آج پیر کی بات مانتے ہیں, اور باپ کی بات ٹال کے پیر کیا جائیں گے, کوئی پیر منگل نہ سمجھے. ہمارے حضرت نے ایسے کہا ہے, ہمارے حضرت تو یہ, ہمارے حضرت تو یہ. اور ابا تمہارے, ارے جن کے ذریعے سے تم وجود میں آئے ہو, جن کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے, ان کو تو پہچانو, ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کی نافرمانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور کہتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اپنے باپ کو, ارے بھائی نماز نہیں پڑھتا وہ اس کا معاملہ ہے, تہجد نہیں پڑھتا وہ اس کا معاملہ ہے, وہ کسی گناہ میں ہے وہ اس کا معاملہ ہے. تو سے نہیں پوچھو گی, تیرا باپ ہے یہ, چاہے کیسے ہی گناہگار ہے, یہاں تک کہ کافر ہو تو بھی تجھے حکم ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر, یہ مت دیکھ کہ یہ کافر ہے. تو نہیں, ایک بزرگ تھے میں نے پڑھا ان کا سنا کہ وہ کافر تھے باپ, وہ اللہ والے ہو گئے, اللہ نے توفیق دے دی ایمان کی اسلام کی. اب باپ کہتا مجھے گرجا گھر لے کے چل, وہ ادھر ہو جاتے, اس کو جواب نہیں دیتے کچھ, ادھر ہو جاتے, میں گناہ کی جگہ کیسے لے کے جاؤں, چلا جاتا باپ کیسے ہی. اس کے بعد کیا کرتے, جب اس کے نکلنے کا ٹائم ہوتا تو جا کے گرجا گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, اب واپسی میں ہاتھ پکڑ کے لے گیا, واپسی میں پہنچایا گھر کہ برائی سے نیکی کی طرف لے کے آ رہا ہوں, بحث نہیں کی اس سے, الجھے نہیں. جب اس کو ہدایت ملے گی ملے گی, میرا تو باپ ہی ہے. تو بھائی حق کو پہچانے, آج اولاد اور اس کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی. میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے فرماتے تھے دو رشتے دنیا میں ایسے ہیں دو, کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے, دو رشتے ایسے, تیسرا نہیں ہے. فرماتے تھے ایک تو شیخ ہے جو اس کا مربی ہے مرشد ہے, وہ اپنے مرید کے لیے چاہتا ہے کہ یہ بہت ترقی کرے بہت ترقی کرے بہت ترقی کرے, اس کو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ میاں اس کو آگے تنی کہاں سے کہاں پہنچا دے. دعا کرتا ہے اپنے اپنے متعلقین کے لیے, اور یہ چاہتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے. اور ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بہت آگے جائے, باقی سارے جلتے ہیں حسد کرتے ہیں. کتنا ہی گہرے سے گہرا دوست ہو, میرے سگے ماموں کی بات سنا دیتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے اپنے ایک دوست کو پیروں پہ کھڑا کیا, اس کی مدد کر کے مالی اعتبار سے, اور وہ آہستہ 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 اوپر آ گیا. لیکن تھا ان کا مقروض بہت بڑی رقم کا, تو انہوں نے تو اس کے لیے اتنا کیا اتنا کیا کہ اس کو الفاظ میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے پیسے ادا کرنے پڑیں گے اتنے, اس کو اس نے ان کو شہید کروا دیا. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہندو تھا, وہ شہید کروا دیا. یہ دوست ہیں, یہ آج تم جان دیتے ہو نا دوستوں کے لیے باپ کی بات کو چھوڑ کے. میں دوستی کی مخالفت نہیں کر رہا, ہاں بھائی اچھے دوست مل جائیں بہت اچھی بات ہے, ہے نا. حدیث شریف میں آیا نا کہ ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو دین والے ہوں اللہ والے ہوں, ان کی دوستی فائدہ مند ہوگی. وہ سکھائے گا کہ ہاں اپنے ابا کی بات مانو, وہی نہیں کہے گا تو میرے بات میرے کہنے پہ چل, کہ ہاں بھائی نہیں آپ کے ابا جو کہہ رہے ہیں بھائی اس کی بات سنو بھائی, اس میں فائدہ آپ تو ایسے کم ہے نا بھائی, ایسے کم ہے. تو اس لیے فرمایا دوست بناؤ دیکھ کے بناؤ. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ باپ کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے, ماں کا مقام کیا رکھا ہے, ساس سسر کا مقام کیا رکھا ہے. ساس سسر بھی باپ اور ماں کے قائم مقام ہیں. اور اسی طرح سے جو ہمارے دیگر عزا و اکرما ہیں جو نیچے ہیں یا ان کے کیا حقوق ہیں. عبادات تو بن جاتی ہیں لیکن معاملات میں آدمی تھوڑا سا تربیت کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اور یہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے آتا ہے. کل ایک ساتھی آئے ہوئے تھے ان سے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا دو عالم لاؤ, ایک کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہو اور ایک صحبت یافتہ نہیں ہو, ہوں دونوں عالم, دونوں درس نظامی پڑھا ہوا ہو, پانچ منٹ میں بتلا دوں گا یہ صحبت یافتہ ہے اور یہ غیر صحبت یافتہ, بتلا دیتی آدمی کی چال ڈھال اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کھال, چال ڈھال تو انہوں نے کہا کھال میں کہہ رہا ہوں, بتلا دیتی کہ یہ صحبت یافتہ یہ غیر صحبت یافتہ, فرق آ جاتا ہے, اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. تو بھائی حقوق کی ادائیگی کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر اللہ کو اللہ کہنا یعنی پہچاننا کیسے, کیسے کوئی اللہ والا بنے گا, کیسے اللہ قرب پائے گا, جس کے لیے اللہ سفارش فرما رہے ہو یا حکم دے رہے ہوں. ہمارے تو عالم فرمایا کرتے تھے اللہ نے حکم دیا واشرہن بالمعروف, عورتوں کی سفارش فرمائی ان کے ساتھ بہتر سلوک کی, بہتر سلوک کی سفارش فرمائی اللہ تعالیٰ نے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گرم سلوک کرو. آج تو دنیا نے ان کو مردوں کے برابر ان سے کام لینا شروع کر دیا, مرد چلاتا ٹرک تو بھی چلا ٹرک, مرد کام کر رہا ہے مشین پہ وہاں بھی عورت کو کھڑا کر دیا. باہر کے معاشروں میں یہ چیز ہے, آج وہاں کے خواب دیکھتے ہیں وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں, جو وہاں پر ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان بیچاریوں کی کیا گت ہوتی ہے, کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ, کارخانے میں بھی کام کرے گی گھر آ کے بھی کام کرے گی, اور برا نہیں منائیے گا یہاں بھی یہ حال ہے. جو عورتیں باہر جا کے کام کرنے لگتی ہیں ان کے مرد زیادہ تر نکھٹو ہو جاتے ہیں. میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں پر میں نے کچھ ایسے ہی دیکھا, ان کے مرد بیٹھے ہوئے گھروں میں, وہ کما رہی ہیں ملازمت کر رہی ہیں, مرد آہستہ آہستہ جو کام کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ نکما ہو گیا کہ یہ تو اچھی تنخواہ لے کے آئی جاتی ہے گھر بیٹھیا ہو گیا, اب وہ وہاں شام تک کام کرے اور پھر گھر میں آ کے گھر میں بھی کام کرے. نکلی تھی نا تم بغیر ضرورت کے باہر جاب کرنے کے لیے, ارے بھائی کسی کے ساتھ مجبوری ہو جائے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے, کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے, اب وہ بیچاری گھر سے نکل رہی ہے تو اس کی ایک جواز ہے اس کے پاس, لیکن جب تمہیں ضرورت نہیں ہے تمہارے مرد ہیں صرف اس لیے کہ تم نے تعلیم حاصل کر لیا ہے اور میں نے ایم ایس کر لیا فلاں میں اور میں نے یہ کر لیا فلاں میں, اب میں گھر بیٹھ کے کیا کروں, میں تو جاب کروں گی, تو یہ علامت کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ نقصان ہوتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے یعنی خواتین کے لیے گھر رکھے ہیں کام کرنے کے, اور باہر کے لیے مردوں کو فرمایا ہے. اللہ کے وسلم فرما رہے ہیں علی تمہارا کام باہر سے کما کے لانا ہے, اور اے فاطمہ تمہارا کام گھر گرستی کا کام ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, بس پھر قانع ہو جاؤ, اس پہ صابر و شاکر ہو جاؤ, اسی میں خیر و برکت ہوگی, اور جیسی نیت ویسی برکت. آج بہت سارے والدین ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیٹیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ برے وقتوں میں کام آئے گا, اللہ کی گناہ استغفر اللہ, توبہ توبہ, تم نے ابھی سے نیت کر لی کہ اس پہ برا وقت آئے گا اور برا وقت میں اس کے کام آئے گا, ارے کچھ اور سوچ لیتے تو چلو پھر بھی کچھ ہوتا بہتر ہوتا, یہ کیا نیت کر لی تم نے کہ برے وقتوں میں کہے گا ہم تو اس لیے پڑھا رہے ہیں ان کو. تو جیسی نیت کرو گے پھر ویسے ہی ہوتا ہے. ہاں یہ بولو کہ ٹھیک ہے تھوڑی تربیت ہو جائے ان کی, کچھ سیکھ جائیں, وہ ایک معاملہ الگ ہے حدود میں رہتے ہوئے, تو یہ نیت تو کرنی نہیں کبھی بھی, یہ خیال تو دل میں لانا ہی نہیں کبھی بھی. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے تو وہ کوئی کہتا تھا نا کہ جو اس میں ملازمت ہو گئی میری اور صاحب میڈیکل بھی ہے. آج کل پوچھتے ہیں نا, ہاں بھائی اور کیا سہولت ہیں آپ کو, میڈیکل ویڈیکل ہے سب سے پہلے, ہاں ہاں میڈیکل بھی ہے ہمارے. وہ بڑے ناراض ہوتے کہتے ہیں ارے تم ابھی سے اسپتال جانے کی تیاری کر رہے ہو, تم نے ابھی سے اسپتال جانے کی نیت کر لی, میڈیکل ہے بڑا مانگو اللہ سے, اس کو اتنا فخریہ نہیں بیان کرو. بھائی ٹھیک ہے سہولت ہے ادارے کی طرف سے, اگر اللہ نہ کرے کبھی تکلیف ہوگی تو ہے سہولت, لیکن اتنا فخریہ بیان کرنا صاحب میڈیکل بھی ہے. تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے. ان عورتوں کے لیے یہ نیت کرنا کہ ہم برے برے وقتوں کے لیے پڑھا رہے ہیں بہت فکر کی بات ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. ایسی نیت نہیں کی جائے بھائی, اور حدود میں رہتے ہوئے جو بھی آدمی تعلیم دے سکے دے. ان کا تو اصل جو جگہ ہے کی ان کے ہنر اجاگر کرنے کی جو جگہ ہے وہ تو بھائی کچن ہی ہے نا. ایک مرد بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا انجینئر ہے, بہت بڑا قانوندان ہے, جو بھی کچھ ہے, اور اس کی عورت بھی کم نہیں ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے قانوندان ہے جو بھی کچھ ہے, لیکن بالآخر اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری گھر والی میری بیوی مجھے اچھی سی ڈش پکا کے کھلائے. وہ اس کی انجینئر پر فدا نہیں ہوگا, وہ اس کے ڈاکٹر ہونے پہ فدا نہیں ہوگا, وہ اس کے قانوندار ہونے پہ فدا نہیں ہوگا, وہ فدا ہوگا تو اس کے ان ہاتھوں کی لذت پہ فدا ہوگا. اس کو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ دل لینا ہے اگر تمہیں اپنے شوہر کا یا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو تم گھر گھرستی میں کتنی طاق ہو, گھر گھرستی میں کتنی ماہر ہو, یہ ہے تمہارا سرمایہ. تو بہرحال بات اس پہ چل رہی تھی کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوں, ٹھیک ہے نا, توبہ کی طرف آئیں, اپنے گناہوں کی اس کو سوچ کر چھوڑنے کی کوشش ہمت جستجو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اہل ہمت کے ساتھ رہو, اہل ہمت کے ساتھ رہو, ان سے دعا کی درخواست کرو اور خود ہمت کو استعمال کرو. یہ تین چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی, اور ایک چیز اور بھی ہے بھائی, جب تک یہ نہیں ہو تو اس وقت تو پتہ ہی کیسے چل گئے گناہ ہے. ایسے ہی مار جگہ تو جاؤ کہ جہاں بتلایا جا رہا ہو کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, یہ لائف سٹائل آپ کا درست نہیں ہے, یہ جو آپ نے زندگی کا موٹو بنایا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے, مقصد بنایا ہوا ہے درست نہیں ہے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالی کی معرفت, اور اس کی معرفت کیسے, عبادت کے ساتھ معرفت, یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ تعالی کی پہچان, جیسے بھی عرض کیا نا, اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, حدیث قدسی ہے, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے سو میں نے کائنات بنائی. تو اللہ کو کی معرفت, اللہ کو پہچاننا, اور کیسے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کے ساتھ معرفت, تو جو جتنا اللہ کی عبادت میں مگن ہوگا, مصروف ہوگا, مضبوط ہوگا, کوشش میں ہوگا, ملازم پیشہ ہے, کوشش کرتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی, نہیں پڑھ پاتا, کبھی کبھی تکبیر اللہ نکل جاتی ہے, کبھی جماعت ایک دو رکعتیں نکل جاتی ہیں, لیکن لگا ہوا ہے, کوشش میں ہے, یا ہمت نہیں ہارتا, اپنی ہمت کو برے کار لاتا ہے, تو اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی, سوچو. تو ہم نے سر پیٹ لگایا ہوا ہے, بال بچے لگائے ہوئے ہیں, کام دھندا کس کو حاجت ہے, لیکن ہماری یاد سے غافل نہیں ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کا درجہ یہ ہے, اور ایک ہے جس کو اللہ نے ہر طرف سے کاٹ کر دین کے لیے مصروف کر دیا. مثلا مثال کے طور پر کوئی مدرسے میں لگ گیا, تعلیم دے رہا ہے, درس دے رہا ہے, علم دین پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے. اب اس کا وقت مسجد و مدرسے ہی کے اندر ہے تو اس کے لیے آسانی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے, تکبیر اللہ پکڑنے کے لیے آسانی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اس کا درجہ اور ہے, اس کا درجہ اور ہے. اس کا یہ بھاگ بھاگ کر آنا یہی اللہ کا قرب دلائے گا اس کو. یہ ٹھیلے والا ہے, پیاز والا ہے, سبزی والا ہے, آلو والا ہے, بیچ رہا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, آتا ہے ٹھیلا کھڑا کرتا ہے وہیں اور جھٹا جھٹ وضو کیا اور جھٹا جھٹ نماز پڑھی. اس کا درجہ کم ہے کوئی؟ دکان ہے, دکان چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے, اس کا درجہ کم ہے کوئی؟ اور میری بات نہیں, یہ بڑے اللہ والوں کی باتیں ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو یہ جو آلو پیاز بیچ رہا ہے, سبزی بیچ رہا ہے, یہ آیا اور جیسے تیسے اس نے وضو کیا, جیسے تیسے مطلب جلدی جلدی ہے نا بھائی, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آیا نماز پڑھی, سنت پڑھی, یہ جا وہ جا. اور ایک آدمی ہے جو ریٹائرڈ ہے, کام دھندے سے آزاد ہے, وہ 15 منٹ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور 15 منٹ کے بعد جماعت کے گھر جاتا ہے, اطمینان سے نفلے پڑھ رہا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا درجہ اونچا ہے. حضرت نے فرمایا میری نگاہ میں اس کا درجہ اونچا ہے. اس کا آلو پیاز بیچنے والے کا, سبزی والے کا. کہ جو اپنی غربت کے باوجود, غربت کے باوجود اور اپنے کام دھندوں میں مشغول کے باوجود اللہ کو نہیں بھولتا اور اس کے در پہ آگے جھکتا ہے, پارے وقت میں تو پڑھ لیا تو ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, لیکن امتحان تو نہیں ہے نا, امتحان اس کا ہے. تو لگا رہنا شرط ہے. کوتاہی ہو جائے, غلطی ہو جائے, استغفار. تکبیر اللہ چھوٹ گئی, استغفار. زبان سے غلط بات نکل گئی, استغفار. غلطی سے کسی کا حق مار لیا, استغفار ادا کر دے. یہی لایا عمل ہے بھائی. غلطیاں ہوں گی بشر ہونے کے ناطے, لیکن مایوس نہیں ہونا. یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے, یہی اللہ میاں چاہتے ہیں اپنے بندے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں, تمام بزرگان دین یہی سکھاتے رہے کہ بھائی اس طرح سے چلنا ہے, اس طرح سے چلنا ہے. ایک بزرگ کا سنا ہے نا, بارہ سنتے ہیں, انہوں نے کہا گلا پہ کعبہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے معصوم کر دے, یا اللہ مجھے معصوم کر دے. 30 برس مانگا, 30 برس. کتنے بھائی؟ 30 برس. اللہ نے وہاں رکھا ہوگا انہیں. بعد میں آواز آئی کہ تم نے ہمارے پاس 2 دروازے ہیں, ہمارے پاس آنے کے, اللہ والے بننے کے 2 دروازے. ایک توبہ بھی ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے اور توبہ کرو, یہ دروازہ بھی ہے ہمارے پاس. تم نے ایک ہی دروازہ کو پکڑ لیا, یہ دروازہ بھی ہے بھائی, اس طرف سے بھی آؤ, مایوس نہیں ہو. غلطی ہو جائے توبہ کرو پھر لگ جاؤ, توبہ کرو پھر لگ جاؤ. اللہ بس توفیق دے دے ہم سب کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام انک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ کرم کر دیجئے, فضل فرما دیجئے, عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جانے انجان میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں لغزش ہو رہی ہیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں, سراپا گناہگار ہیں, سراپا سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کی بخشش فرما, تمام حاضرین اور حضرات کی بخشش فرما, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی دارین عطا فرما دیجیے, جان مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، اتباع شریعت والی بنا دیجئے، اتباع سنت والی بنا دیجئے، پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دیجئے، دین پر چلنا سہل اور آسان فرما دیجئے. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمنیں سب کے یا اللہ کا برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں اور دینی مراکز کی حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بیماریاں سے جا چکے ان کو بخشش فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ پوری مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما دے. یا اللہ ہدایت کو عام فرما دے، کفار مشرکین کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ جن کے قسم پہ ہدایت ان کے شر سے، مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سترہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد المبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.